بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى أهل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ترجمۃ الباب یہ شروع ہوا تھا، اذا استأجر ارضا فمات احدهما، ایک شخص نے کوئی زمین اجرت کے اوپر لی، پھر موجر یا مستاجر دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو اس کا کیا حکم شرعی ہے؟ بتایا گیا تھا کہ اس طرح کے معاملے کو مزارعہ کہتے ہیں. اس کی شکل یہ ہوتی ہے، ایک شخص نے کوئی زمین کرائے کے اوپر لی، اندر بیج لگایا، بیج نہیں تو ترو لگایا، یعنی کہ بیج سے نکلے ہوئے تازے چھوٹے چھوٹے پودے وہ اس نے لگا دیے. لگانے کے بعد فصل اگ نکلی، لیکن ابھی کچی ہے، ابھی فصل تیار نہیں ہوئی. اس درمیان کے اندر موجر یا مستاجر کا انتقال ہو گیا. ظاہر ہے کہ ابھی تو فصل کاٹ نہیں سکتے، فصل کچی ہے، تو یہ جو زمین اجارے پر لی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اجارہ فسق ہو گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ عقلی بات ارشاد فرمائی کہ دو میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، سمجھو موجر کا انتقال ہو گیا. اب اس زمین کے مالک ورثہ بن گئے، مرحوم کے وارث زمین کے مالک بن گئے. اب تک موجر مالک تھا، لیکن اس موجر کا انتقال ہو گیا تو اس کے ورثہ زمین کے مالک بن گئے. اب ان ورثہ نے جو مالک بنے ہیں انہوں نے تو زمین اجرت پر دی نہیں ہے، اس لیے اجارہ کیسے باقی رہے گا؟ مالک ہی بدل گیا، اور جو نیا مالک آیا ہے یعنی موجر کے ورثہ، انہوں نے تو یہ زمین اجرت پر مزارعات پر دی ہی نہیں ہے، اسی لیے کیسے اجارہ باقی رہ سکتا ہے؟ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجر کا انتقال ہو جائے یا مستاجر کا انتقال ہو جائے، یہ اجارہ فسق ہو جائے گا. اگر اس اجارے کو باقی رکھنا ہو تو احناف کے نزدیک اس کی شکل یہ ہے کہ تجدید اجارہ کیا جائے، یعنی مرحوم کے ورثہ مستاجر کے ساتھ تجدید اجارہ کرے، صراحتن کرے یا دلالتن کر لے رہے، صاف صاف لفظوں میں معاملہ کر لے رہے کہ بھائی ہمارے مرحوم ابا نے آپ سے اجارہ کیا تھا، لیکن وہ تو قبرستان تشریف لے گئے، اب ہم آپ سے نیا معاملہ کرتے ہیں، اسی معاملے کو آگے بڑھا دیتے ہیں. یا دلالتن ہو، یعنی مرحوم کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے مستاجر کے ساتھ ایسا رویہ اپنایا، ایسا طرز اپنایا کہ جس سے یہ بات ظاہر ہو کہ یہ خالی کرانا چاہتے نہیں ہیں، یہ مستاجر کو اس اجارے پر बरकरार और बाकी रखना चाहते हैं, ऐसा तर्ज अपनाया, ऐसा सुलूक अपनाया, तो भी अहनाफ के नजदीक ये इजारा बाकी रहेगा। तो इमाम साहब के नजदीक अजर असल तो ये इजारा फस्क, लेकिन दलालतन या सराहतन तजदीद अक्द इजारा कर लेने से ये इजारा फिर से आगे बढ़ जाएगा। जबकि अइम्मे सलास तीनों बुजुर्ग ये फरमाते हैं, उसमें खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी है, कि इस तरह दोनों में से किसी एक के इंतकाल की वजह से इजारा फस्क नहीं होगा, बल्कि इजारा अपनी जगह बरकरार रहेगा। यहाँ एक बात ये समझनी चाहिए, फी जमानीना, अगर हमारे मसलक पर, अहनाफ के मसलक पर अमल किया जाए तो बड़ी मुश्किलात खड़ी होती है, इसलिए कि किरायों के मामले, इजारों के मामले बकसरत राइज है। अब उसमें किसी एक के मरने के ऊपर आप फस्क का फतवा दो तो बड़े मसाइल खड़े होते हैं, इसीलिए जरूरत की वजह से, मुश्किलात से बचने के लिए दूसरे अइम्मे किराम के मसलक पर अमल करने की हमारे यहाँ भी गुंजाइश है कि भाई दूसरे अइम्मा के मसलक पर अमल कर लो, कि मुजीर मरा के मुस्ताजिर मरा, इजारा बाकी, फस्क मत करो वरना बड़े मुश्किलात खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ एक उन्वान मुख्तसर समझ लीजिए कि दूसरे अइम्मा के मसलक के ऊपर अमल करने की गुंजाइश किन हालात में मिलती है, वो कौन से हालात है कि जिन हालात के अंदर हम दूसरे अइम्मा के मसलक पर अमल कर सकते हैं, फतवा दे सकते हैं। नंबर एक, हाजत आम्मा, किसी मामले के लिए ऐसी आम हाजत पेश आई, उस मौके के ऊपर दूसरे इमाम के मसलक पर अमल कर सकते हैं। नंबर दो, हमारे मसलक पर अमल की सूरत में तंगी होती है तो भी दूसरे के मसलक पर अमल कर सकते हैं। नंबर तीन, शदीद हाजत पेश आ जाए। नंबर चार, हमारे मसलक पर अमल करने में कोई रास्ता नजर न आता हो तो ऐसे मौके के ऊपर मसलक के मुक्तदर उलमा आपस के अंदर मिल करके दूसरे अइम्मे किराम के मसलक के ऊपर फतवा जारी कर सकते हैं, बल्कि ऐसे मौके के ऊपर इनफिरादी तौर पर भी गुंजाइश है कि आप दूसरे इमाम के मसलक पर अमल कर सकते हो, यानी ऐसे सख्त मौके के ऊपर अपने मसलक के अहले इल्म अगर जमा होना मुश्किल है, जमा नहीं हो पा रहे या कहाँ जमा करने जाएंगे, इतने में तो मौका आगे बढ़ जाएगा, तो आप इनफिरादी तौर पर भी ऐसी मुश्किलात के वक्त पर दूसरे अइम्मे किराम के मसलक के ऊपर अमल कर सकते हो, इसकी गुंजाइश है। बहरहाल ये आसानी की शक्ल है जो मौके के ऊपर अपना लेना चाहिए। अब यहाँ इमाम अली मकाम चंद बड़े बुजुर्गों के अकवाल नकल कर रहे हैं, देखिए।
قال ابن سيرين رحمه الله تعالى ليس لأهله أن يخرجه إلى تمام الأثر.
پہلا فتوی لائے امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا، اگر زمین کا مالک مر گیا تو مرحوم کے اہل خانہ کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ مستاجر کو زمین سے باہر نکال دے مدت کے ختم ہونے تک. یہ امام ابن سیرین کا فتویٰ کہ زمین کے مالک کا انتقال ہو گیا تو اس کے اہل خانہ ورثا کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ مزارعت پر لینے والے کو کہے بھائی ہماری زمین خالی کر, نہیں نکال سکتے. کب تک نہیں نکال سکتے؟ مدت کے ختم ہونے تک. اور عکس صورت ہو کہ مستاجر کا اگر انتقال ہو گیا تو مستاجر کے ورثا مدت ختم ہونے تک زمین کو چھوڑیں گے نہیں کہ ہمارے مرحوم ابا نے اتنی مدت طے کی تھی, اتنی مدت تک تو ہم زمین چھوڑیں گے نہیں. یہ جو امام محمد ابن سیرین کا قول ہے یہی کو امام مالک, امام شافعی, امام احمد تینوں بزرگوں نے لیا ہے. گویا کہ ان کے نزدیک و مجیر مرے کہ من مستاجر مرے یا دونوں ایک ساتھ مر جاوے یا آگے پیچھے مرے تو بھی اجارہ اپنی جگہ برقرار رہے گا, اجارہ فسخ نہیں ہوگا. جی پھر تین بزرگوں کا قول لائے حضرت حسن بصری, حضرت ایاس ابن معاویہ, حضرت حکم ابن عتیبہ, یہ بھی مدینہ کے بڑے فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے. فرماتے ہیں یہ تینوں حضرات تم دل اجارت الا اجلہا کہ اجارے کو جاری رکھا جائے گا اجارے کی مدت تک, یعنی جتنی مدت کے لیے اجارہ طے ہوا تھا اس مدت تک کے لیے اجارے کو جاری اور برقرار رکھا جائے گا. یہ تینوں حضرات کا فتویٰ ہے. غرض یہ کہ کسی کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, جتنی مدت ہے وہ مدت پوری کرو. جی
أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشتري فقال ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بكر رضي الله تعالى عنه وصدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه ولم يذكر أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما جدد الإجارة بعدما قبر النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح ہونے کے بعد خیبر کی زمین کو شطر کے اوپر یہودیوں کے حوالے فرما دی کہ تمہیں اتنا حصہ کھجور کی پیداوار کا ہمیں پہنچانا ہے, یعنی ان کو جلا وطن نہیں کیا گیا, یہودیوں کو ان کی زمین پر برقرار رکھا گیا اور کہا گیا کہ جو کھجور کی فصل ہوگی اس میں سے آدھی ہم کو جو ہے پہنچا دیا کرو. یہ معاملہ طے کیا گیا. اب یہ معاملہ طے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور کی پوری زندگی اسی طرح معاملہ چلتا رہا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اسی طرح معاملہ چلتا رہا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی حصے میں بھی اسی طرح معاملہ چلتا رہا. بعد میں تو جلا وطن کر کے خالی کروا لی گئی زمین. اور کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے پر حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے اجارے کی تجدید کی ہو، کسی نے اجارے کی تجدید نہیں کی. اتنی صریح دلیل ہے ان لوگوں کے پاس کہ بھائی اجارے کی تجدید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجر تھے، یہود مستاجر تھے، حضور دنیا سے تشریف لے گئے پھر بھی وہ اجارہ برقرار رہا، اور نہ تو صدیق اکبر نے تجدید کی، نہ تو عمر فاروق نے تجدید کی، کسی نے تجدید نہیں کی، اور معاملہ اسی طرح چلتا رہا. جی
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعبدوها ويزرعوها ولهم سبل ما يقصد منها، وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن المزارع كانت تزرع على شيء سمى خلافع لا أحفظه.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو زمین عطا فرما دی، اس بات پر کہ وہ اس زمین میں محنت کریں گے، مزارعہ کریں گے، اور ان کو یعنی مسلمانوں کو اس کی پیداوار کا ایک حصہ دے دیا کریں گے اور ایک حصہ وہ رکھ لیا کریں گے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت فرما دیا. اب ہم کیا کہیں گے اس معاملے کے اندر؟ اتنی صریح روایتیں ہیں تو چونکہ ہمارے یہاں تو اجارہ فسخ ہو جائے گا، ان حضرات کی یہاں فسخ ہوتا نہیں ہے، اور دلیل اتنی پاورفل ہے ان کے پاس، تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک پر عمل کرنے میں کچھ مشکلات ہیں، اسی لیے ایسے موقع پر دوسرے مسلک پر فتویٰ ہے کہ بھائی مشکلات سے بچنے کے لیے تم جو ہے اجارے کو فسخ مت کرو. ہماری طرف سے اس روایت کا حل یہ ہے، اچھی طرح سمجھو. پہلا حل، خیبر کا واقعہ یہ مزارعہ اور مساقات کے طور پر نہیں ہے. احناف ایک توجیہ یہ کرتے ہیں کہ یہ تو نہ تو مزارعہ ہے نہ تو مساقات ہے، یہ تو کیا ہے، پوری زمین مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئی، پھر ان کی درخواست کے اوپر ان پر احسان کر کے ان کو ان زمینوں کے اوپر باقی رکھا گیا، اور جو وصول کیا جاتا تھا وہ بطور خراج کے وصول کیا جاتا تھا. خراج تو اصل تو یہ پوری زمین ہو گئی مال غنیمت، اور ہو گئے مالک مسلمان، پھر بھی ان کے اوپر اس یہودیوں کو باقی رکھا گیا ان پر احسان کر کے مصالحت کے طور پر، نہ کہ مزارعہ اور مساقات کے طور پر. لہذا یہ چیز ہمارے خلاف پڑتی ہی نہیں ہے. دوسرا جواب سمجھو، صراحتن اگرچہ تجدید نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے پر اگرچہ صراحتن تجدید تو نہیں ہوئی، لیکن دلالتن تجدید ہوتی رہی. اور دلالتن تجدید تو ہماری یہاں ہے کہ اگر اجارے کی صراحتن تجدید نہیں ہوئی تو کم از کم دلالتن تجدید ہو جاوے. اب دلالتن تجدید کی شکل سمجھو، مثال کے طور پر مجیر کا انتقال ہو گیا، ان کو معلوم ہے کہ ابا جان نے یہ زمین ان کو اجرت پر دے رکھی ہے، مزارعہ پر مساقات پر دے رکھی ہے، اولاد مالک بن گئی، ابا کے مرتے ہی اولاد مالک بن گئی، لیکن اولاد نے ان مستاجرین کو خالی کرانے کے لیے چھوڑنے کے لیے نوٹس نہیں دیا، نہ تو ان کو زبانی طور پر کہا کہ بھائی ابا مر گئے، ابا نے تم سے اجارہ کیا تھا، اب ہم مالک ہیں، چلو خالی کرو، تو نہ تو زبانی طور پر کہا نہ تو نوٹس جاری کیا، یہ دلالتن اجارے کی تجدید ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر نے صراحتن تجدید نہیں کی، لیکن دلالتن تجدید ہوتی رہی۔ اس کا ایک بہت بڑا قرینہ ہے ہمارے پاس، قرینہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی تھی کہ یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اس وصیت کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کرنے کا ارادہ فرمایا تو کہا کہ یہ سب خیبر میں جو یہودی آباد ہے ان سے ہم زمین خالی کرواتے ہیں۔ تو جب خالی کروانے کا موقع آیا تو چند دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہودیوں کو باقاعدہ نوٹس بھیجا کہ اب ہم تم سے یہ معاملہ ختم کر دینا چاہتے ہیں، جو ہم نے تم پر احسان کیا تھا، مصالحت کے طور پر دیا تھا، یہ معاملہ ہم ختم کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے تمہاری اپنی ذاتی جتنی چیزیں ہو، یعنی تم تو اب یہاں سے خالی کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ گے، ہم تم کو آرڈر دے رہے کہ جاؤ خالی کرو اور جاؤ، تو جو چیز تم لے نہیں جا سکتے ایسی چیزوں کو بیچ بیچ کر کے پیسے بنا لو۔ کتنی خیرخواہی حضرت عمر کی دیکھو کہ ان کو پہلے سے نوٹس جاری کر دیا اور ان کو سراتن کہہ دیا گیا کہ تم جو چیز لے نہیں جا سکتے اس کو بیچنا شروع کر دو اور تم پیسے جب کما لو اور پیسے جمع کر لو۔ معلوم ہوا کہ دلالتن تجدید عہد کی ہوئی تھی، اور اسی بنیاد پر حضرت عمر نے اپنی خلافت کے شروع زمانے کے بعد ان کو خالی کرا دیا اور پورا مسلمانوں کی تحویل میں خیبر کے آرادی اور باغات کو لے لیا۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات چھیڑی ہے، وَأَنَّ ابن عمر حدثه ان المزارع كانت تقرا على شيء سماه نافع لا احفظه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ کھیت کرائے پر دیے جاتے تھے کسی چیز کے اوپر، وہ کیا چیز تھی؟ کا نافع نے اس کا نام تو لیا لیکن جو ہے اس کو وہ بھول گئے کہ وہ کون سی چیز ہوا کرتی تھی۔ اب دیکھیے یہاں بھی اور اس کے بعد والی روایت کے اندر بھی اس طرح کی بات امام علی مقام نے ذکر فرمائی ہے، دوسری روایت کے اخیر کے اندر ذکر کیا ہے، وقال عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر حتی اجلاہم عمر، دونوں روایت کے بعد جو ہے یہ جملے کہے ہیں۔ اب یہاں روایت کی سند دیکھو، اوپر والی روایت جو ابھی ہو رہی ہے، حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا جویری ابن اسماء عن نافع عن عبداللہ ابن عمر، یہ ہے۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت جو جویریہ ابن اسما سے منقول ہے، یہی سند 2285 والی، تو اس میں حتی اجلاہم عمر والا لفظ نہیں ہے جو بعد والی سند کے اندر ہے، حتی اجلاہم عمر والا لفظ یہاں پر نہیں ہے۔ اور نافع کے جو شاگرد ہیں، امام نافع کے جو شاگرد جب وہ عبید اللہ کی روایت نقل کرتے ہیں تو یہ جملہ نقل کرتے ہیں، اور جویریہ کی روایت میں یہ ہے کہ کھیت کی رائے پر دیے جاتے تھے، ان المزارع کانت تکرا، کہ کھیت کی رائے کے اوپر دیے جاتے تھے، لیکن وہ چیز کیا ہوتی تھی، کس چیز کے اوپر کرائے پر دیے جاتے تھے، وہ بتلایا تو تھا لیکن بھول گئے، وہ یاد نہیں رہا. لہذا حدیث شریف کے اس ٹکڑے کے بارے میں ہم کوئی تفصیل نہیں کر سکتے کہ یہ زمینیں کرائے پر دی جاتی تھی یا یہ زمین بٹائی پر دی جاتی تھی، چونکہ وہ چیز کیا تھی وہی راوی بھول گئے. جب بھول گئے تو پھر یہ جو جملہ ہے ان المزاریا کانت تکرا علی شیئن، تو اس کو کرائے پر محمول کیا جائے کہ کرائے پر دی جاتی تھی، یا دو سلس، ایک سلس، نصف، بٹائی پر دی جاتی تھی، اس کی تعین کرنا مشکل ہے اس روایت میں. اس لیے اس کو اس مسئلے کے ایک دوسرے مسئلے کے استدلال میں ہم نہیں لے جا سکتے. وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مساقات اور مزارعت اس طریقے سے اس کے لیے زمینوں کو کرائے کے اوپر دینا، تو یہ مسئلہ آگے مستقل کتاب المزارعت میں آ رہا ہے، لیکن یہاں اتنا سمجھو کہ حنفیہ کے یہاں یہ شکل جائز نہیں ہے، مزارعت اور مساقات کے اوپر زمینوں کو دینا حنف کے نزدیک جائز نہیں. اس طرح کہ جو پیداوار ہو اس کا سلس، اس کا نصف، اس کا ایک ربو، اس کو بٹائی پر دینا کہتے ہیں، تو یہ ہماری یہاں اس کی اجازت نہیں ہے. تو زمین بٹائی کے اوپر مزارعت اور مساقات کے طور پر امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ منع کرتے ہیں، دوسرے ائمہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اسی خیبر والی روایت کو دلیل بنا کر لیے. اور ہمارے یہاں بہت سارے حضرات اسی کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں دوسرے ائمہ کے قول کے اوپر. جی
ان رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، وقال عبيد الله ان نافعنا لابن عمر رضي الله تعالى عنهما حتى اجلاه عمر رضي الله تعالى.
يعني جب تک حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کر دیا خیبر سے، وہاں تک وہ اس معاملے کے اوپر برقرار رہے. اب یہ کتاب الاجارات مکمل ہوا تو برات اختتام تو جو ہے بہت ظاہر اور آسان ہے، اس لیے کہ ترجمۃ الباب ہے فمات احدہما، آخری باب ہی ہے موت کا. تو حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر کتاب کے اخیر میں کچھ ایسا مضمون لاتے ہیں کہ جس سے انسان کی موت اس کو یاد آ جائے، تو برات اختتام تو ترجمۃ الباب ہی میں ہے. دوسری ایک برات اختتام سمجھو کہ یہاں ان ابن عمر حتی اجلاہم عمر، یہ جلا وطنی کا لفظ آیا. جلا وطنی کس کو کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ روانہ کر دو، اسی کو جلا وطنی کہتے ہیں. اور موت بھی اسی کو کہتے ہیں، دار دنیا سے روانہ کر کے دار آخرت میں پہنچا دو، اسی کو موت کہا جاتا ہے. تو حتی اجلاہم عمر اس لفظ کے ذریعے سے بھی برات اختتام ثابت ہو رہا ہے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اگر لیا جائے کہ ان کے نزدیک ختم کی طرف اشارہ کرنے والا کوئی لفظ ہوتا ہے، تو یہاں بہت سری لفظ ختم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ موت پر اجارہ ختم، تو یہاں کتاب الاجارہ بھی اس پر ختم، اس طرح جو ہے ختم کی طرف اشارہ ہو جائے گا. جی